الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. حصول ثواب آخرت رضا رب الانعام جل جلالہ کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے تاکہ بیان کا کرنا سننا کار ثواب ہو سکے. اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا. جو مسئلہ صحیح طور پر سمجھ گیا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. جو بات سمجھ میں نہ آئی علماء اہل سنت سے رابطہ کروں گا، دار الافتاء اہل سنت سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور بعد فراغت مسکرائے تھے اور صحابہ کرام علی رضوان سے فرمایا تھا، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان، کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں؟ جواب سوال مخالف دیا، پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیم رضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر ادا اور ہر ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے. نیز اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا. الحمدللہ عز وجل وضو میں کلی کرنے سے منہ کے، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے، سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والے کے گناہ جھڑتے ہیں. اس ضمن میں ایک ایمان افروز حکایت نقل کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد البہاب شعرانی قدسہ سرہن نورانی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے تو ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا. اس سے وضو میں استعمال شدہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص وضو کرنے لگا، اس کے استعمالی پانی کے قطرے ٹپکے تو فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس حکایت میں بہت سے مدنی پھول ہیں. ایک مدنی پھول تو یہ ہے کہ اولیاء کرام وہ چیزیں اللہ رب العالمین کی عطا سے دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے صدقے یہ مقام ان کو حاصل ہوتا ہے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر آتے تو آپ نے توبہ کرنے کی تلقین کی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وضو سے گناہ جھڑنے کے بارے میں، بعض گناہ جو ہے وہ بعض گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، تو اس پر بھی جو وضو کا پانی پڑا تو اس میں جھڑنا اور چیز ہے، اور یہ توبہ اور اس گناہ کا معاف ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے. توبہ کرنی ہوگی، جیسے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبیرہ گناہوں کی طرف بھی نشاندہی کی اور اس سے توبہ کا فرمایا. ساتھ سے بڑا پیارا مدنی پھول ہے، ہمیں لوگوں کے بارے میں جستجو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے ہمیں لوگوں کی باتیں پتہ چلیں، لوگوں کی کمزوریاں پتہ چلیں، لوگوں کی خامیاں پتہ چلیں، راز کی باتیں ہم پر ظاہر ہو جائیں. اللہ کی عطا سے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بفضل رب یہ درجہ حاصل تھا کہ ان کی نگاہوں میں پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جاتی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے جو چیزیں ظاہر نہ ہوتی، اور اس پر لوگوں کے عیب ان پر ظاہر ہوئے کہ گناہ جڑتے ہوئے نظر آنے لگے اور لوگوں کی پوشیدہ عیوب ان کی آنکھوں کے آگے آ گئے. میرے آپ کے جیسے کو کوئی چھپی ہوئی بات پتہ چل جائے، یا مجھے آپ کو کوئی چھپی ہوئی بات بتانے والا فرد ہو جائے، کسی گھر کے اندر کے کچھ معاملات ہوں وہ ہمارے کانوں میں آنے لگ جائیں، ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اور امام اعظم کے زہد و تقویٰ کا عالم یہ ہے کہ یہ مقام حاصل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور دعا کی کہ مجھے میری آنکھیں یہ دیکھنا بند کر دے تاکہ مسلمانوں کی پردہ پوشی میری آگے رہے، ان کے گناہ میری آنکھوں کے آگے ظاہر نہ ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا اکرام کریں، احترام مسلم دل میں پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وضو صحیح طور پر بھی سیکھنا چاہیے کہ وضو کرنا گناہوں کو جھاڑنے کا سبب ہے. دو حدیثوں کا خلاصہ ہے، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو. کیا کیا کرو؟ پھر دوہرا لیں، تیسری مرتبہ بھی دوہرا لیں. جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. حدیث پاک میں ہے، با وضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اگر تم ہمیشہ با وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو. کیوں؟ کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، ہمیشہ با وضو رہنا مستحب ہے. ہمارا مدنی انعام بھی ہے دن کا اکثر حصہ با وضو رہنے کا، اور ہمیشہ با وضو رہنا یہ مستحب ہے. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبی جنہ و علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا. فتاوی رضا وجہ میں ہے، ہمیشہ با وضو رہنا اسلام کی سنت ہے. میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، بعض عارفین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا، جو ہمیشہ با وضو رہے اللہ عز و جل اس کو سات فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا. نمبر ایک، ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کرے. نمبر دو، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے. نمبر تین، اس کے اعضاء تسبیح کرے. نمبر چار، اس سے تکبیر اولی فوت نہ ہو. نمبر پانچ، جب سوئے اللہ تعالی کچھ فرشتے بھیجے کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں. نمبر چھ، سکرات موت اس پر آسان ہو یعنی موت کی سختیاں. نمبر سات، جب تک با وضو ہو امان الہی میں رہے. یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ، زکام، درد سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام شمران سے وضو کے لیے پانی منگوایا اور سردی کی رات میں باہر جانا چاہتے تھے. شمران کہتے ہیں، میں پانی لایا. انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے, یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. میں نے کہا اللہ تعالی آپ کو کفایت کرے, رات تو بہت ٹھنڈی ہے. اس پر ارشاد فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے. وضو کامل کی بڑی برکت ہے, لازمی بات ہے. اگر ہم نے وضو کامل کرنا ہے تو وضو کامل سیکھنا پڑے گا. اچھا ہم وضو کی طرف تو جا رہے ہیں مگر وضو میں جانے سے پہلے کی بھی کچھ کام ہے. ہمیشہ جب بھی کسی عبادت کی طرف جایا جاتا ہے تو دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عبادت میں پائے جانے والے مسائل, ایک ہوتے ہیں عبادت کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل. کیا مطلب ہوا اس بات کو یہ سمجھے, وضو کس چیز کا نام ہے؟ ہاتھ دھونا, منہ دھونا, کلی کرنا, پیر دھونا, سر کا مسح کرنا, جو اس کے فرائض ہیں وہ پورے ہوں, یہ آپ کا وضو ہے. جس وضو کا لفظ آتے ہی بچوں کو بھی جو سمجھتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے مفہوم ہو جاتا ہے, جہاں کچھ مذہبی ذہن ہو وضو کو سمجھتے ہیں. اچھا اب وضو کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل کون سے ہیں؟ وضو کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسائل یہ, وضو کس چیز سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے ہیں وضو آپ؟ پانی سے کرتے ہیں. کیا پانی ضائع ہوتا ہے؟ پانی کوئی نہ کوئی ضائع تو کرو, وضو میں کرے نہ کرے اس کے علاوہ پانی ضائع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ اب وضو کرنے کے جو تعلق رکھنے والے مسائل ہیں اس میں پانی ضائع ہونے کے مسائل آئیں گے. اسی طرح وضو کے دیگر مسائل آئیں گے. بعض مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق وضو سے ہے اور بعض وضو سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں. پانی کا اسراف کر کر بھی صحیح وضو کر لیا, فرائض وضو پورے کر لیے تو وضو ہو جائے گا. اسراف جو گناہ کی حد تک جائے گا جس میں تضیع مال, مال کا ضائع کرنا پایا گیا یا گناہ پایا گیا, گناہ میں خرچ کرنا پایا گیا, تو اب یہ گناہ کی صورت بن جائے گی. بہرحال پانی اگر اس نے ضائع کیا تب بھی وضو ہو جائے گا, مگر پانی کا ضائع نہ ہونا یہ بھی شرعاً ضروری ہے اور یہ وضو سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل میں سے ہے. اسی طرح وضو کرنا ہے تو وضو کون سے پانی سے کرنا ہے, یہ وضو کے مسائل میں سے. بہرحال انشاءاللہ الرحمن ہم وضو کے کچھ مدنی پھولوں کا سلسلہ آج جاری رہے گا اور ہم آگے انشاءاللہ الرحمن بڑھیں گے. وضو کے بچے میں پانی میں 70 بیماریوں سے شفا. لوٹے وغیرہ سے وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں شفا ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 4 صفحہ 575 تا 576 پر فرماتے ہیں بقیہ وضو, وضو کے بچے ہوئے پانی کے لیے شرعاً عظمت و احترام ہے. وضو کا جو پانی بچ جاتا ہے شریعت مطہرہ نے دین نے اس پانی کی تعظیم کا درس دیا ہے, اس پانی کی بھی ایک طرح کی رسپیکٹ ہے. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر بقیہ آب یعنی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کا بقیہ پانی کھڑے ہو کر نوش فرمایا پیا اور اس پانی کو شرف بخشا. اور ایک حدیث میں روایت کیا گیا کہ اس کا پینا 70 مرض سے شفا ہے. تو وہ ان امور میں آب زمزم سے مشابہت رکھتا ہے. ایسے پانی سے استنجا مناسب نہیں. تنویر کے آداب وضو میں ہے یہ کتاب کا نام ہے. وضو کے بعد وضو کا پس ماندہ یعنی بچا ہوا پانی قبلہ رخ کھڑے ہو کر پیئے. علامہ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وضو کے بقیہ پانی سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. نبی صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیے اس صحیح طب نبوی میں پائے جانے والے ارشاد گرامی پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی بزرگ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں بہت سے طبیب ہیں مگر حضور طبیبوں کے بھی طبیب ہیں. اور حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طبی حاضری دے کر فیض پاتی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں جو علاج بیان کیا گیا وہ علاج میں نے عمل کیا اور اللہ کی رحمت سے اس پر عمل کرنے سے جو نتیجہ چاہیے تھا شفا چاہیے تھی اللہ کی عطا سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ طب پر عمل کرنے کی برکت سے مجھے حاصل ہوئی. یہاں ایک مدنی بھول یاد رکھیں حدیثوں میں بیان کیے ہوئے علاج ہم خود نہیں کر سکتے طبیب کے مشورے سے کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو سامنے والے کو دیکھ کر بھی بیان کرتے ہیں. جو سامنے والے کو دیکھ کر اس کا باطن جان لے تو وہ سامنے والے کو دیکھ کر اس کی کیا خصلت ہے کیا ضرورت طبی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. تو بعض علاج اہل عرب سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ گرم ماحول میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بیان کردہ علاج ہے. تو ہر علاج میں جو حدیث میں بیان ہوا ہمیں ہاتھ ڈالنے کی شرعاً اجازت نہیں. طبیب کے مشورے کے ساتھ ہم حدیث میں بیان کردہ علاج کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا پیارا مدنی پھول. وضو کرتے ہیں تو سو جائیں تو بعض صورتوں میں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا وضو سونے سے نہیں جاتا. کیوں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سوتی ہیں دل کبھی نہیں سوتا. بعض نواقض وضو یعنی بعض وضو توڑنے والی چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے نہیں ہیں کیونکہ ان کا وقوع یعنی ہونا ان کے لیے محال یعنی ناممکن ہے. جیسے جنو یعنی پاگل پن یا نماز میں کہا غشی یعنی بے ہوش ہونا یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اجسام پر حاضر نہیں ہو سکتی. دل مبارک اس حالت میں بھی بیدار و خبردار رہتا ہے. تو اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو معاملہ ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو حیات دی ہے آپ کے جو مبارک نظام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیا گیا ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے. تو ہمارے لیے بعض احکام الگ ہی ہیں کہ ہمارے لیے یہ بھی ہے ہمارے لیے یہ بھی ہے. ہم پاگل بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے لیے غشی بھی آ سکتی ہے, بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے. ہمارے لیے کہا ہے نمازوں میں کہکے لگا دیں, بے ہوشی پن ہو گیا, پاگل پن ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم جیسے ناقص لوگوں کے ساتھ تو ہو سکتی ہیں, مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی ہے. اچھا یہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے میں نے کچھ بدری پھول بیان کیے. وضو کے لیے جب آپ آ رہے ہیں تو آپ پانی کی طرف بڑھیں گے, ہم آپ کو پانی کی طرف بڑھنے سے پہلے وضو خانے کی طرف لے کر آئیں گے, پھر ہم آپ کو پانی کی طرف لے کر جائیں گے اور پانی کی پھر ہم کچھ تفصیل بتائیں گے. مسواک کرنے سے بعض اوقات دانتوں میں خون آ جاتا ہے اور تھوک بھی سرخ ہو جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے, مگر افسوس کے احتیاط نہیں کی جاتی. مساجد کے وضو خانے بھی اکثر کم گھرے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سرخ تھوک والی کلی کے چیٹے کپڑوں یا بدن پر پڑتے ہیں. نیز گھر کے حمام کے پختہ فرش پر وضو کرتے وقت اس سے بھی زیادہ چھیٹے پڑتے ہیں. میں نے جیسے عرض کیا بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے عبادت سے, وہ عبادت میں شامل نہیں ہوتے. تو اب یہ ناپاک چھیٹوں کا پڑنا, ایسی جگہ پر وضو کرنا کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں, بدن ناپاک ہو جائیں, اس سے بھی بچنا ہے. یہ وضو کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ وضو کی عبادت سے تعلق رکھنے والے وہ مسائل ہیں جن مسائل کی طرف توجہ لانی ہوتی ہے. تو دو طرح کے مسائل ہیں, دوسری طرح کے مسائل پر بھی نظر رکھنا لازم ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں آج کل بیسن ہاتھ دھونے کی کنڈی پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا دواج ہے جو کہ خلاف مستحب ہے. افسوس لوگ آسائشوں بھری بڑی بڑی کوٹھیاں تو بناتے ہیں مگر اس میں وضو خانہ نہیں بنواتے. سنتوں کا درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ ہو سکے تو اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹوٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیے. اس میں یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ ٹوٹی کی دھات براہ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلان پر گرے, ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں بدن یا لباس پر چھیتے اڑنے کا مسئلہ رہے گا. اگر آپ محتاط وضو خانہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس رسالے کے پیچھے دیے ہوئے نقشے سے رہنمائی حاصل کیجیے. یہ امیر السنت کے کتب و رسائل کی ایک اور برکت دی ہے. فی زمانہ ہماری کیا کیا ضروریات ہیں, اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں, یعنی آپ جو سمجھے ہم اعلی حضرت کی کتابیں پڑھے بالکل پڑھنی چاہیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. تو اعلی حضرت کے زمانے اور آپ کے زمانے میں فرق ہے, اور اللہ کی شان یہ ہے, ہم پر احسان یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں جس میں امیر اہل سنت بھی ہیں. تو فی الوقت جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, جو معاملات ہیں, اس کے مطابق تحریر آپ کو امیر اہل سنت کی مل جائے, یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے. اور کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب, یہ تو انمول ترین تحفہ ہے. ہر سال اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنے کا مدنی انعام بھی ہے. جامعۃ المدینہ کے ایک طالب علم کے بارے میں مجھے پتا چلا اور میں نے الحمدللہ ان کی زیارت بھی کی ہے. انہوں نے یہ کتاب جو تقریباً 692 صفحات کی کتاب ہے, یہ کتاب انہوں نے 25 مرتبہ پڑھی ہے. آخر اس کتاب میں کچھ ہے جو پڑھی ہے. ایک سائی بھائی جو ہیں وہ جامعۃ المدینہ سے تعلق نہیں رکھتے, وہ ذمہ دار, انہوں نے یہ کتاب 6 مہینے میں 6 مرتبہ پڑھ لی. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے یہ کتاب 6 ماہ میں 6 مرتبہ کیسے پڑھ لی؟ انہوں نے کہا اس کتاب کے شروع میں ایمان کی حفاظت کے تعلق سے بڑے مدنی پھول لکھے ہوئے. امیر سنت کی کتب کا ایک انداز یہ بھی ہے, آپ مسائل سمجھاتے سکھاتے ساتھ اس کی اہمیت بھی بتاتے, ساتھ اس کی ترغیب بھی دلاتے, اور اس زمانے میں کس انداز سے کیسی ترکیب بنانی وہ بھی بیان کرتے. تو میں نے یہ پڑھا تو بس میرے دل میں ایک بات آ گئی, یار ایمان کی کتنی اہمیت ہے اور کفریہ کریمات کا علم ہونا چاہیے. تو وہ میں نے شروع میں جو پڑھا اس کے بعد میں نے وہ کتاب بار بار پڑھنا شروع کر دی. تو امیر اہل سنت کی 100% کتب و رسائل پڑھی ہونی چاہیے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امیر سنت کی 100% کتب و رسائل کے نام بھی پتہ ہیں یا نہیں آپ کو؟ www.ilyaskadri.com یہ ایڈریس آپ کا حفظ ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کے کتب و رسائل, امیر اہل سنت کی ترجمے والی کتب, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے, آپ کے سلسلے, آپ کے بیانات, مدنی مذاکرے تحریری, اس کے ساتھ امیر اہل سنت کے ڈبنگ مدنی گلدستے, بولتی کتب, بولتی کتابیں, یعنی وہ لوگ جو گم مثال کے طور پہ نابینا ہیں, پڑھ نہیں سکتے, سن سکتے, تو وہ پوری کتاب سن سکتے. تو پوری کتابیں سننے کے لیے وہ بھی جتنی ہو چکی ہیں وہ یہاں پر. تو امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو آپ ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو www.ilyaskadri.com کا وزٹ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض تعلق رکھنے والے مسائل ہیں, ان تعلق رکھنے والے مسائل میں پانی کا اسراف بھی ہے. آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے, حتیٰ کے بعد تو وضو خانے پر آتے ہی نل کھول دیتے, اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں, اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے. اسی طرح مشق کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے. ہم سب کو اللہ تعالی سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے. قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا. اسراف کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ سنیے اور خوف خدا سے لرزیے. اللہ عز و جل کے پیارے رسول, رسول مقبول سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے, ارشاد فرمایا کہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا, اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر وارد ہوا. جاری نہر کون سی ہوتی ہے؟ نہریں تو دیکھی ہوں گی آپ پنجاب والے ہوں گے, نہیں دیکھیے, ایک آدھ ہاتھ کھڑا ہو رہا ہے. نہر کیسی ہوتی ہے؟ اس میں پانی آپ بتائیے کیسے ضائع ہوگا؟ اس کا پانی بندہ زیادہ سے زیادہ تھوڑا باہر لے آئے گا. اتنا پانی بندہ ڈوب جائے. اس نہر میں سے بندے نے اگر ضائع کیا تو کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. شریعت مطہرہ میں اس جاری نہر کا پانی ضائع کرنے کی بھی مذمت بیان ہے, یہ بھی غلط ہے. اتنا پانی ہے پھر بھی اتنا سا پانی ضائع کرنا؟ ارے بھیا, یہ پانی ہے نا, دنیا میں کتنا پانی ہے؟ کہا جاتا ہے دنیا کا تہائی حصہ خشکی ہے اور باقی 3/4 جو ہے وہ دنیا پانی ہے. پانی یعنی دنیا کے 4 حصے کیے جائیں, 1 حصہ خشکی ہوگا, 3 حصے پانی ہوگا. کتنا پانی ہے! اتنا پانی ہونے کے باوجود جس قطروں کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ یہ پانی ہے نا, اللہ چاہے اس پانی کو دودھ بنا دے, اللہ چاہے اس پانی کو دودھ کی جگہ اس پانی کو شہد بنا دے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے, یہ میرا اور آپ کا قید خانہ ہے, یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. یہ دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے, یہ امتحان کا موقع ہے, یہ وہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں امتحان ہو رہا ہے. اس پانی کے چند قطروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک نہر میں کچھ نہیں ہوتا, تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی آئے گی؟ مگر اس چند قطروں پر تمہارا میرا امتحان ہے، اور اس امتحان کے بارے میں بڑی اہمیت ہے، خود رب قدیر نے ارشاد فرمایا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں. یہ آیت مطلق ہے، تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا. اللہ اللہ اللہ، کیا مانا ہو؟ کتنا چھوٹا سا پانی ضائع کیا، تھوڑا سا. اس پہ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ سنت مقدار ہی چار مرتبہ ہے، تو اس سوچ پر نہر کیا سمندر ہو اور پانی اتنا کیا ایک قطرہ بھی ہو، تو وہ ضائع کرنا اسراف کے تحت ہوگا. اعلی حضرت نے یہاں پر اس حدیث کے تحت کی بات بیان کی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس مقام پر جو اعلی حضرت بیان فرما رہے ہیں، وہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت جو ہے وہ مطلق ہے، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، قید نہیں ہے. کوئی اس صورت میں اسراف، اس صورت میں اسراف، یہ بات نہیں بیان کی گئی. تو آپ فرماتے ہیں آیت میں بغیر کنڈیشن کے، بغیر قید کے، بغیر کسی صورت کے، اس صورت میں، اس کنڈیشن میں، اس صورت حال میں اس طرح بیان نہیں کیا، مطلق بیان کیا ہے. تو فرماتے ہیں یہ بھی اسراف ہے، آیت میں اسراف کو کہا. تو یہ اسراف قطرے، چند قطرے بھی ہو، مذموم و ممنوع ہی ہوگا، منع ہے، یہ بھی نہیں کرنا، اتنا اسراف بھی نہیں کرنا. مزید فرماتے ہیں بلکہ خود اسراف بالوضو میں بھی صیغہ نہیں وارد اور نہیں حقیقتاً مفید تحریم. یعنی وضو میں اسراف منع کیا گیا، مت کرو اسراف، مت کرو، اس طرح فرمایا گیا. تو یہ بھی منع ہے. جب پانی زیادہ ضائع کرنا منع ہے، تو پانی کم ضائع کرنا بھی منع ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے فتوے میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کر بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے. اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی چار بار دھونا اسراف مانا گیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر یعنی بھلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دعا مانگتے سنا، الہی میں تجھ سے جنت میں دہنی یعنی سیدھی طرف والا سفید محل مانگتا ہوں. تو فرمایا میرے بیٹے، اللہ سے جنت مانگ اور دوزخ سے پناہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اس امت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کیا کرے گی. فرماتے ہیں دعا میں تجاوز یعنی حد سے بڑھنا، تو یہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں، جیسے ان صاحبزادے نے کیا کہ بھائی مجھے سیدھی طرف والا جنت کا محل چاہیے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے جنت مانگے، پھر دوست مانگے، آقا کا پڑوس مانگے، تو یہ چیزیں مانگنی چاہیے. پھر دوست جو اس کی سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا مانگنا سب سے بہتر ہے، کہ اس میں شخصی تعین نہیں، نوعی تعین ہے، یعنی اپنی طرف مقرر کرنا نہیں بلکہ قسم کو مقرر کرنا ہے، اور اس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آخر میں ایک نعرہ لگائیں گے، فیضان نماز، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.